بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 19 ستمبر 2008 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں انسانی شخصیت کی مختلف افتاد طبعہ کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من النفاق اللهم اعذنا من النفاق اللهم اعذنا من النفاق آمين يا رب العالمين. قرآن مجید میں جو حکمت کے مضامین آئے ہیں ان میں ایک خاص جو ہے باب انسانوں کے مابین فرق تفاوت، ان کی شخصیتوں کے مابین، ان کے مزاجوں کے مابین، ان کی افتاد طبع کے مابین، تمام انسان ایک جیسے نہیں. یہ تو بڑا پرانا جو ہے وہ شعر آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوٹھ یکساں نہ کرتا. ہر عورت عورت نہیں ہوتی، بعض عورتوں میں مردانہ کردار ہوتا ہے، حوصلہ، بلبلا، قابل، جرت، اور ہر مرد مرد نہیں ہوتا. بعض مرد جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں، ان میں کوئی حوصلہ نہیں، کوئی بلبلا نہیں، کوئی جذبہ نہیں، قوت عمل نہیں. نہ ہر زن زنست ہو نہ ہر مرد مرد، خدا پنجنگ اس شخص نہ کرے. اب اس پہلو کا ایک مضمون، انسانوں میں ایک تقسیم، اور وہ بھی اچھے انسانوں میں سے، اہل ایمان میں سے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ درجہ بندی ہے. اب ظاہر بات ہے بہت سے لوگ اس پر سے گزر جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے انبیاء ہیں، صدیق ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ صدیق کس کا نام ہے؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ کیا ان کے مزاجوں میں فرق ہے؟ یہ حکمت کا پہلو، عام آدمی وہاں سے گزر جائے. لیکن جس کے اندر حکمت کی طلب ہے، پیاس ہے، دلچسپی ہے، وہ تو رکے گا، سوچے گا. آخر یہ اصطلاحات وضع ہوئی ہیں تو کسی خاص مفہوم کے لیے وضع ہوئی ہیں، یوں ہی تو نہیں. کہ انسانوں کے مزاج میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کسی ہے، اب جسے ہم انگریزی میں اور کہتے ہیں میں یاد نہیں کرتا ہوں کیونکہ اردو میں اس کا کوئی لفظ ملتا نہیں ہے میرے معلومات میں نہیں ہے. ہم کہہ دیں گے کچی دھات, یہ کوئی ایک لفظ میرے علم کی حد تک نہیں, اور انگریزی کا لفظ بہت بامانی ہے. اب اگر کوئی چاندی کی اور ہے تو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی, سونا تو نہیں بنے گا. اور سونے کی اور ہے صاف کریں گے سونا بنے گا. تو وہ اور تو اپنی جگہ پر مستقل ہے, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح انسانوں کی استاد طبع, انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے. اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا گیا, قل کل یعمل علی شاکلتہ. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں جب کوئی شے ڈھالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں, اسے پاٹن کہتے ہیں. پاٹن وہ بستی لوگ پاٹن کہتے ہیں, جن میں پیٹرن ہے. سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس میں اس دھات کو پگھلا کے ڈالو گے تو اس کی شکل اختیار کر لے. وہ سانچہ جو ہے ہر شخص کی شخصیت کا سانچہ اللہ نے علیحدہ بنایا. موٹی موٹی تقسیمیں یہ ہیں. ایک تقسیم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں, ایک ہے عام آدمی جس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے ہی نہیں, ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کا کوئی ہدف نہیں, کوئی مقصد نہیں, بس کھانا پینا, جو حیوانی تقاضے پورے ہو گئے, دن رات دھندے میں لگے ہوئے. آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی نصب العین ہے, کیا ہے, کوئی ہائر آئیڈیل ہے, کوئی آئیڈیالوجی ہے, وہ آدرش ہے. اس کو ہندی میں آدرش کہتے ہیں, نصب العین. یہ تو ہے عوام الناس, جو قرآن کی روح سے انسان کی شکل میں حیوان ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آئین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے, اس لیے کہ چوپایا تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا ہے, اسے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور پھر یہ حیوان کی سطح پر زندگی گزار رہا. تو ایک تو ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے. اب اس میں سے دو طرح کے لوگ نکلے, ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے, اندر حس ہے, مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے, جو کچھ سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں. بنظر عبرہ, جیسے کہ حضور نے فرمایا میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقلی کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ صدیقین ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپک کر قبول کریں, نو ہیسیٹیشن واٹس ایور. کیوں؟ کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا, اس نے تو میرے دل کی بات کی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں, کھیل کود یہ وہ, بھاگ دوڑ, کشتی, شکار, یہ وہ, اس میں لگے ہوئے. ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے, بہت یعنی سخت قسم کا, اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں کرسٹ. تو ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی. میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں, دوسرے ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں. تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی نہیں, بظاہر سے دلچسپی ہے بس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرش کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے, جیسے حمزہ کی مثال دی میں نے آپ کو. کنیز نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. اب 6 سال گزر گئے تھے, بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی, بھتیجا کہہ کیا رہا ہے. حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا, انتہائی محبوب, بس اس کہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے, سیدھے گئے, کمان ماری ہے دیکھ کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا, اور فوراً اچھا میں اس پر ایمان لایا, آؤ کرو مقابلہ. یہ اسلام کی کیفیت تھی, یہ حضرت عمر کی تھی. انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو, اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں, چونک کر کھڑا ہو گیا عمر. یہ کیا ہے, یہ صنف نازک میں یہ عظیمت. آج میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افتاد. اس میں میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے سٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا. یہ مینوئل آف ریولیوشن ہے، یہ انقلاب کا لائحہ عمل ہے. جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوگے اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی. وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی، آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن العرق آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا. آپ کو کیسے میں آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ تو آپ اس کیفیت سے خود دوچار ہو کبھی کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو، تبھی تو آپ سمجھیں. تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معنی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں چار قسمیں ہوتی ہیں. اب وہ کون سے چار ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجیے، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہر کے بعد آباد، اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لینا ہے بس. یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مصابرت ہے، مقاومت ہے، ایک وہ لوگ وہ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اچھا وہ چلے تو چلے، نہیں چلے چلے مجھے تو چلنا، مجھ پر تو حق باتیں ہوگی، بات ختم ہوگی. اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے. جیسے وہ نظام کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو دو بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسپف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ گئے، رات رات کو رات چلے گئے، ورنہ 70 افراد کا نظران کا وفد آیا تھا. واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس نے کہا سلام آج ہلاک ہو جائے وہ دور والا. بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ ہم محمد کو. معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے. انہوں نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں تیسرے روم میں بڑی سہولتیں دے رکھی، بڑی مراعات دے رکھی، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے ہم تو. اب یہ انداز اور ہے. ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں. حق حق ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے. اور پھر ہر کے بعد آباد، یہ ہر سے باد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ صرف شعر ہے. ہر سے باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیرے گے. ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی رسم العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ. پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کبھی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے. اگر دو چار آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے، چل رہے ہیں اور بھی چل رہے. جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، انہیں چٹانے ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے اسی کے مطابق جہاز جلد چلتے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانے تو بھاگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، سوچتے ہیں. لیکن جب یہ السابقون الاولون جب پیش قدمی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اب ان کی بھی ہمت جو ہے آتی، بھائی ٹھیک ہے انہوں نے چھلانگ لگا دی، ہم بھی لگا دیں. لیکن ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ، ان میں تھوڑی سی تاخیر تو ہو جاتی ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں کی سوچ تو ہے، کچھ اور بھی ہوں، میرے دائیں بھی پچھلنے والا ہو، بائیں بھی چلنے والا ہو. جیسے جنگ میں آپ کو معلوم ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے میرے دائیں بائیں کون ہے، یہ دائیں بائیں بھی مضبوط ہے کہ نہیں، کمزور آدمی سے کھڑا ہو. اس حوالے سے یہ ہیں وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان اگلوں کی. ایک ہے حق کی پیروی، آگے کوئی نہیں نظر آ رہا لیکن حق حق ہے، قبول کیا بس. تو ان کو کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے. اب اس میں دیکھیے زمانی اعتبار سے تو 10 سال کا فرق ہے. انصار میں پہلا مسلمان بھی جو ہے وہ مکے کے پہلے مسلمان کے 10 سال بعد ہی مان لائے، دعوت نہیں پہنچی تھی. وہ تو جو عام الحزن ہے 10واں سال حضور کا، جب بعثت کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ 7 آدمی خضرج کے ایمان لائے ہیں، پھر وہاں پر، لیکن پھر وہاں پر یہ دعوت جو ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی. نتیجہ یہ ہے کہ یثرب کہلاتا تھا، اب وہ مدینۃ النبی بن گیا، مدینہ بن گیا. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں والسابقون الاولون، انصار میں سے بھی ہیں وہ لوگ تھے جن کے سامنے جیسے ہی دعوت آئی فوراً قبول کر لیا، وہ سابقون الاولون میں سے. چاہے ابو بکر سے 10 سال جونیئر ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے جب بھی دعوت آئی ہے اس کے اعتبار سے ان کا وہ جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، فوراً حاضر. بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون مہاجرین میں بھی ہیں انصار میں بھی. والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی لیکن خوبصورتی کے ساتھ، انہوں نے پورے دل کے ساتھ پھر ان کی وہ کرتے رہے، پیروی کر رہے ہیں. آگے چلنے والوں کے جو ہے ان کے تو رتبے جو ہے پھر بہت بڑے آگے ہیں، بہت ان کے رتبے ہیں سوا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی خلوص کے ساتھ چلنے والے، صحیح چلنے والے، پوری شخصیت کو لے کر چلنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ دو کیٹیگریز تو وہ ہیں جن کو اب یہ سند اللہ دے رہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ سے راضی ہو جانا اس دنیا میں بھی، راضی برضائے رب، جو بھی آ رہا ہے اس پر راضی رہنا، اور ایک آخرت میں اللہ راضی کر دے گا انہیں. رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہیں راضی کر دے قیامت کے دن. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اس نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اب اگر اس وقت آپ کے دل سے دعا نہ نکلے تو یہ بڑی بدنصیبی ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اس مقدس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق، کہ جیسے ہی حق واضح ہو جائے فوراً قبول کریں، پھر کوئی پسو پیش نہ ہو، پھر جسے آپ کہتے ہیں ڈریگنگ آف ڈیفیٹ، یہ نہ ہو. اب تیسری بات آئی ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، ارے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں اعراب، ان میں منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے والوں میں بھی ہیں. نفاق کا مرض جو ہے اعراب میں زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کو حضور کی تربیت اور تزکیے سے اتنا فائدہ اور تعلیم سے تو نہیں پہنچتا تھا، وہ تو کبھی آ گئے دیکھ لیا حضور. مدینے والے تو مسلسل حضور کی تعلیم، تربیت، تزکیہ اس سے مستفید ہوتے تھے. لہذا الاعراب اشد نفاق، یہ قرآن اسی سورت میں ہے، نفاق کا مرض شدید ترین جو تھا وہ اعراب میں تھا. یہاں بھی فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی موجود ہے. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. یہاں ذرا سی بات سمجھ لیجئے، پہلے تو وہ بنیادی فرق شخصیت کا کیا ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید منافق ہوئی ہوتا ہے یا دھوکہ دینے کے لیے مان رہا ہے، نہیں وہ منافق نہیں ہوتا. میری حقیقت نفاق پر دو گھنٹے کی تقریر اردو میں بھی ہے، آڈیو ویڈیو انگریزی میں بھی ہے. اصل میں ایک ہے ذوق ایمان، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، چوتھی کیٹیگری بعد میں آ رہی ہے. ذوق ایمان کا بھی نتیجہ نکلتا ہے بد عملی یا بے عملی یا کم عملی، اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے حق کو قبول کیا اور کھلے دل سے کیا، فیس ویلیو پر قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اب اگر مرحلہ آ گیا تو قربانی کا مطالبہ تو چھٹک ہے. جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ قطعیت نہیں ہے، وہ ہر کے بعد آباد والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھ بھال کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو بھائی، اپنے نفع نقصان کو بھی پہنچا لو، خطرات سے بھی بچو، جان بچاؤ، چلو چلو چلو، لیکن بچ بچ کے چلو، بچ بچ کے چلو. اس کا بڑا خوبصورت نقشہ سورہ حج میں کھینچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، مجھار میں نہ جانا، بچ کر چلو. ایک وہ ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساس میں. اب یہاں سے اصل میں اس کو قرآن کہتا ہے مرض، بیماری، نفاق کے پھر مراحل ہیں. پہلا مرحلہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سے کوتاہی ہو گئی اور اس کے بعد جھوٹا بہانہ بنا دیا، نفاق شروع ہو گیا. اگر کوتاہی ہوئی اور مان لیا تو یہ نفاق نہیں ہے، مان لیا، توبہ کی، حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے، حضور میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی، استغفار کی، یہ نفاق نہیں ہے، یہ ذوف ایمان ہے، وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ فورتھ کیٹیگری. لیکن جب جھوٹ بولا نفاق شروع ہو گیا. اور جیسے ٹی وی کے بارے میں مشہور تھا کسی زمانے میں، تین سٹیجز، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تھرڈ میں آ گئی تو کوئی توقع نہیں بچنے کی، اسی طرح اس کی بھی تین سٹیجز ہیں. صرف جھوٹ پر مبنی پہلی سٹیج، پھر جھوٹی قسم، کیونکہ جب دیکھا میں نے بار بار بہانہ بنایا جھوٹا، اب لوگ مسکرانے لگتے ہیں میری بات سن کر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا تو کام ہی بہانے بنانا، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ سے حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بستر مرگ پر پڑی ہے، میرا فلاں یہ، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا وغیرہ، قسم ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. اور تیسری سٹیج ہوتی تھی جبکہ دل میں بغض پیدا ہو جائے، یہ نبی نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا. ایک صاحب ایمان سابق الاولون وہ کہتے تھے نبی کا احسان تو ہم اتار ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ تو ہمارے محسن ہیں، محسن حسن. اب یہ کیا کہتے ہیں ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا اس محمد نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خطرے ہی خطرے. اور وہ ان لوگوں کے بارے میں کہتے تھے یہ بے وقوف ہیں، فینیٹکس ہیں، آج کا لفظ فینیٹکس، یہ پاگل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو اللہ کے بندو تم ایمان لائے ہو تو جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ہی مان لاؤ، پھر سنو اور مانو، اطاعت کرو، قربانیاں دو. مگر ہم کو بے وقوف ہے کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، جنونی لوگ ہیں اپنی. یہ ہے نفاق. اب قرآن میں جن لوگوں کی بھی نگاہ ہے بڑی تدریج کے ساتھ، سورہ بقرہ میں صرف مرض کا ذکر کیا، لفظ نفاق نہیں آیا، بیماری ہے، تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہو ہوش میں آ جائے کہ دیکھو تمہیں ٹی بی کی ہو گئی ہے انفیکشن، بھائی فوراً علاج کراؤ وغیرہ. اس کے بعد پھر ذرا اور آگے بڑھ کر پھر لفظ منافق آیا سورہ آل عمران میں، غزوہ احد کے موقع پر، چونکہ اس کا ظہور ہو گیا. 300 کو لے کر عبداللہ ابن ابی واپس چلا گیا میدان جنگ سے. تو لفظ منافق پہلی دفعہ آیا, پھر سورہ نساء میں کھل کر آیا, اور فائنل سورہ جو ہے سورہ توبہ ہے. پھر یہ کہ لفظ عام کیا گیا, لیکن ایک پردہ پڑا رہنے دیا گیا, کسی کو شخصا منافق نہیں کہا گیا. یہ بیماریاں ہیں, یہ کمزوریاں ہیں, ان کی یہ علامات ہیں, ان کا یہ طرز عمل ہے, تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتا ہے ہوش میں آ جائے. منافق کہہ کر ابھی ان پر لیبر نہیں لگایا. یہ مرض پھر اپنی پوری انتہا کو پہنچا ہے. یہ جو آخری دور ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے, سخت ترین آزمائش تھی. اس کے بعد سے, اس لیے لفظ یہاں آیا ہے مردو علی النفاق, یہ نفاق پر اڑ گئے ہیں. انہیں بار بار تنبیہ کی گئی ہے, بار بار تنبیہ کی گئی ہے, ہوش میں آ جاؤ, ایمان لاؤ, صحیح طریقے پر ایمان لاؤ, اور اپنے اس نفاق کا پردہ چاک کر دو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے جہنم کے اندر. ہر طرح کی جس کو کہا جا سکے تعلیم اور ترغیب اس کے حوالے سے, لیکن جب لا علاج ہو گئے اور تھرڈ سٹیج کو پہنچ گئے, اب اس وقت چار کام کیے حضور نے جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے. غزوہ تبوک سے واپسی پر سب سے پہلے آپ نے وہ مسجد زرار کے نام سے جو انڈا بنایا تھا اپنا, اسے جا کر آگ لگا دی. اس سے پہلے حضور نے ایک مصلحت کو سامنے رکھا کہ یہ منافقین اوس و خزرج میں سے ہیں, کوئی قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے خلاف اگر ہم نے کوئی اقدام کیا. ابھی وہ قبائلی عصبیت لوگوں کے دلوں سے بالکل نکلی نہیں ہے. جو سردار تھا منافقین کا ابئی, عبداللہ ابن ابئی, وہ خزرج کا سردار تھا اور اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تھا. تاج تیار ہو چکا تھا سونے کا, آج کوشش باقی تھی کہ حضور تشریف لے, بے تاج بادشاہ آ گیا تو اس کا سارے خواب درہم برہم ہو گیا. تو بدتمی منافق وہی تھا, وہ اسے بھی کبھی منافق نہیں تھا, اس کے بھی جنازے کی نماز پڑھا دی, بلکہ اس کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیا, اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابئی, تو بہت نیک صالح نوجوان تھا. وہ آیا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, حضور اپنا کرتا عنایت فرما دے, میں اس میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کرتا دے دیا. حضرت ابو نے کہا بھی کیا کر رہے ہیں اس منافقین کے سردار کو؟ فرمایا عمر, میرا کرتا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تبرک بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں, یہ تبرک میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا, حضور کے کرتے سے زیادہ تبرک والی شے ہو سکتی تھی. فرمایا میرا کرتا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا. بارہ, پہلا کام آپ نے یہ کیا, ڈاؤن تک جا کے جلا دیا, حالانکہ ایک اسٹال مسجد جلا دی. مسجد ہو سکتا تھا کہ نہیں تھا, نام تو مسجد تھا مسجد, لیکن تھا وہ اڈا منافق. دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے پردہ چاک کر دیا. حضرت عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جمعے میں آپ نے ممبر سے کہا, فلاں ابن فلاں نکل جاؤ تم منافق ہو, فلاں ابن فلاں نکل جاؤ ہماری مسجد سے تم منافق. 36 انسانوں کو آپ نے اس طرح. تیسری بات یہ کی گئی قرآن مجید اسی سورت توبہ میں, فرمایا گیا کہ اب آپ آئندہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہوں. اب آپ اور وہ چیز کر دی جس کو میں نے بعد میں پڑھا, دو آیتیں ہیں. منافقین کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جہاد کا قتال کا معاملہ آیا ہے, یہ ہم سے چندہ لے لیجیے, ہم انفاق کرنے کو حاضر ہیں, اور حضور قبول کر لیا کرتے تھے. اب وہ بھی بند کر دیا گیا, کہہ دیا گیا انفقو تون او کرن. اے نبی منافقین سے کہہ دیجیے, چاہے خوش دلی سے خرچ کرو انفاق کرو, چاہے مجبوری کو, لن یتقبل منکم, یہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان کے کوئی چندہ, ان کا کوئی ڈونیشن, ان کا کوئی جو ہے صدقہ آپ نہ لیجیے. انکم کنتم قوما فاسقین, تم یقیناً فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله, اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات, ان کا انفاق قبول کیا جاتا, مگر اس نے کہ وہ اللہ سے کفر کر چکے ہیں. یہ نفاق جب اس سٹیج کو پہنچ گیا تو کفر ہو چکا ہے. اگرچہ کفر ابھی چھپا ہوا کفر ہے، ظاہر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے جس کو مرتد کہہ دیا جائے، وہ نہیں ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، بڑی پرانی میری تقریریں ہیں ان موضوعات کے اوپر، کہ کہیں شتیر شہتیر لکڑی کے جو ہوتے تھے، اب تو خیر آج شیشے کا زمانہ ہے، تو وہ جو دیمک لگتی ہے وہ اندر ہی اندر چاٹتی رہتی ہے، اندر ہی اندر، لیکن اوپر ایک تختہ رہنے دیتی ہے. اتنا ہوش اس انسیکٹ کو بھی اللہ نے دے رکھا ہے. اگر ظاہر ہو گیا تو یہ ہمارا فارم جو ہے دیاں پاچا کر دے گی، اندر کھوکھلا کھوکھلا اچانک بیٹھے گا، جب شہتیر جب گرے گا بڑھ گئی تو اس کو تو دیمک کھا گئی تھی. تو وہ نفاق اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر ہی اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ایمان کفر میں بدل چکا ہے، اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے، لیکن تم اس سٹیج کو پہنچ چکے ہو کہ جو کفر کی سٹیج ہے. اس اعتبار سے اب چار باتیں ہو گئی، ان کا مرکز جلا دیا گیا، نمبر ایک ان کا پردہ چاک کیا گیا، بہت سو کا، سب کا نہیں، بہت سو کا، جو ان میں اہم تر ہوگی. حضور کو روک دیا گیا، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نظام کی نماز نہیں پڑھائی گئی اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوئے، اور ان کا کوئی صدقہ کوئی انفاق قبول نہیں. یہ ہو گیا تیسری جو کیٹیگری تھی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَرَزُوا عَلَى النِّفَاقِ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ہم انہیں دوبارہ دو مرتبہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم اور پھر وہ بڑے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. آخرت کا عذاب بڑا ہے، اس سے پہلے برزخ کا عذاب ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی عذاب ہے. جو پردہ چاک ہوا، جو رسوائی ہوئی، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے لیے عذاب کے درجے میں تھی کہ نہیں تھی؟ فرمایا یہ ہیں وہ لوگ. لیکن اب چوتھی بات آ رہی ہے، وہ آخرون، یہ اصل میں دو انتہائی چیزیں تو آ چکی ہیں، دو اوپر السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سب سے نیچے منافقین، درمیان میں ایک طبقہ ہے. وہ آخرون اعترفوا بذنوبهم اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا. جب حضور واپس آئے ہیں اور آپ نے جواب طلبی کی ہے، کیونکہ اس لیے کہ غزوہ تبوک میں نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان کے لیے جانا لازم، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، چوائس پر ہوتا تھا، جانا چاہے جانا چاہے جائیں، نہیں جانا جانا چاہے، درجے ہیں جانے والوں کے. لیکن یہاں نفیر عام، لہذا واپسی پر آپ نے جواب طلبی کی، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں آئے؟ اب منافق قسم کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اردو کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے بھی کہا دفاع کیجیے، سارے دھنوں اعراض کیجیے، آپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سے کہیں چھپی ہونے والی بات تھی؟ وہ تو عام صاحب ایمان کے بارے میں بھی اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، بندہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا، تو نبی کس نور سے دیکھتے تھے؟ لیکن ٹھیک ہے، جائیے. اہل ایمان ابو حضور کوئی عذر نہیں ہے. میرے پاس بھی کعب ابن مالک کی بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے، کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا تھا، بہانے بنا سکتا تھا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس وقت تھا کبھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، اور جتنا غنی میں اس وقت تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، بس مجھے میرے نفس نے چکمہ دیا کہ تمہاری سانڈنی جو ہے بڑی طاقتور ہے، مضبوط ہے، یہ رسول اللہ تو چلیں گے 30,000 کا لشکر لے کر، تو بڑی سلو رفتار ہوگی نا، تم دو چار دن اور ٹھنڈی چھاؤ، گھر کی راحتیں جو ہیں ان سے مستفید ہو رہے، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا کے مل جانا. ہر روز یہی چکمہ اور نس دے رہا ہے، میں چکمے میں آتا چلا گیا. ایک روز اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا ہی تیز چلوں آپ کو نہیں مل سکتا، بیٹھ گیا. انہیں پھر سزا دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، حکم دے گیا کہ کوئی صاحب ایمان سے بات کرے. یہ تین صحابہ تھے. اب ان کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے، یہاں سے کیٹیگری تو آپ نے سمجھ لی. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا انہوں نے گڑبڑ کر لیے ہیں اپنے اندر، اچھے کام بھی برے کام کے. ظاہر بات ہے کہ اگر ایمان زیادہ مضبوط نہیں ہے تو کیا ہوگا، گناہوں کا صدور. لیکن معافی مانگے گا آدمی، استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف فرمانے والا ہے. لیکن رہے گا تو ایسے ہی نا، ڈاما ڈول، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو خلط عمل صالح و آخر سیئہ، انہوں نے خلط ملط کر دی ہیں، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی. اصل اللہ یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا، ان کے استغفار کو شرف قبولیت عطا کر دے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ غفور الرحیم ہے. خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجیے. منافقین کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہے، لیکن خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ صدقہ جو یہ اللہ کے راہ میں دیں گے، انفاق کریں گے اور آپ اس کو قبول کر لیں گے، تو ان سے تطہیر ہوگی، ان کا اندر پاک ہوگا، گناہوں کے جو اثرات ان کے باطن میں ہیں، ان کی شخصیت کے اندر، وہ اس میں سے دھل جائیں گے. اور تزکی، زکاۃ، یہ ان کے لیے تزکیے کا ذریعہ بن جائے گا، اندر کی پاکی کا. وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کیجیے. وہاں منافقین محبوب ہو گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرتا فلن یغفر اللہ لہم. اسی سورت توبہ کی آیت ہے. اس منافقت کے موضوع پر یہ چوٹی کی سورت ہے، ٹاپ کی، کلائمکس. اے نبی، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ دوسری بات ہے کہ حضور کی شخصیت کا پہلو. آپ نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے پر اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میں 70 بار سے زیادہ کرتا. لیکن انداز ذہن میں یہ کہ کرنا تو ہے ہی نہیں، 70 کیا، 70 مرتبہ، 70,000 مرتبہ بھی کر لیں گے تو معاف نہیں کرتا، لہذا میں نہیں کر سکتا اس طرح. تو فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے سے تطہیر ہوتی ہے اور تزکیہ ہوتی ہے. اسی لیے جو مالی عبادت ہے اسلام میں، اس کا نام زکات ہے. کیوں؟ تزکیے سے بنائی لفظ. یہ بھی انسان کے دل کے اندر کی باطنی جو صفائی ہے اس کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ انسان کو روگ کیا ہوتا ہے، جو روگ میں نے کہا کا مرض، حب دنیا، حب مال، حب جان، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی شے حب مال. یہ انڈیکس ہے، جتنی محبت ہوگی مال کی اتنی ہی نفاق کا امکان ہوگا زیادہ. لہذا یہ مال نکالو 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 دو تک. اسی سے تزکیہ ہوگا، اسی سے اندرونی پاکیزگی ہوگی. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا ان کے لیے بڑا ہی باعث تسکین ہے، سکون دینے والی شے ہے. ظاہر بات ہے ان کے اندر تو اب یہ خلجان ہے نا، میں یہ کیا کر بیٹھا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو اندر کی کیفیات ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ زخم کے اوپر پھاہا رکھ دیا گیا، تو ایسے ہی آپ کی جو ان کے لیے آپ کا استغفار جو ہے، سکن لہم، وہ ان کے تسکین کا ذریعہ بنے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ یقیناً بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے. اللہ کے حوالے سے یہ لفظ جو ہے ہمیں مناسب نہیں لگے گا. صدقہ، صدقہ عام آدمی بھی لینا پسند نہیں کرتا. صدقہ اللہ لیتا ہے سب، جیسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. ایک دفعہ جھرجھر بھی آتی ہے، اللہ کے مددگار، اللہ کو کسی مدد کی حاجت ہے؟ یا کہتا ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے
تو گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو. اللہ کو قرض, وہ تو غنی, لیکن یہ کسی شے کی قدر و قیمت کو بڑھانے اور ظاہر کرنے اور اس کو اصل حقیقت کو واضح کرنے کی انداز ہے. اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے تو اس کی مدد کر رہا ہے, اس کے رسول کی مدد کر رہا ہے. وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, سورہ حدید میں فرمایا اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے میرے حقیقی مومن بندے جو اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہنے کے باوجود اللہ کے دین کے لیے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات فقراء کے لیے, مساکین کے لیے, ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, ان دونوں بڑا فرق. تو جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ تو اللہ کو قرض دے رہا ہے, جو اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہے وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. تو فرمایا دیکھو اللہ اپنی اس علو شان کے باوجود ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ ہوا التواب الرحیم, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت تواب ہے اور بہت رحیم ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.